आज लोगों को फिर नहीं करना। بر محمد و اهل محمد صلوات.
مرحبا سلام لو مولا سلام لو اے فاطمہ کے لال ہمارا سلام لو. مرحبا سلام لو مولا سلام لو اے فاطمہ کے لال ہمارا سلام لو. مرحبا سلام لو تم کربلا میں دین پہ قربان ہو گئے, تم کربلا میں دین پہ قربان ہو گئے. مشکل تھے جتنے کام سب آسان ہو گئے. للہ اے شہیدوں کے دولہا سلام لو. مرحبا سلام لو مولا سلام لو اے فاطمہ کے لال ہمارا سلام لو. مرحبا سلام لو شیر خدا کے راج دلارے تمہیں تو ہو, شیر خدا کے راج دلارے تمہیں تو ہو. دکھیوں کے بے قصوں کے سہارے تمہیں تو ہو. انور سلام کرتا ہے آقا سلام لو. مرحبا سلام لو مولا سلام لو اے فاطمہ کے لال ہمارا سلام لو. مرحبا سلام لو.
کل پڑھنا پر محمد والے محمد صلوات. اب میں جابر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام کے لیے تشریف لے آئیں. بار دیگر نعرہ صلوات.
تشنگی کو ملتا ہے اطمینان پانی میں, تشنگی کو ملتا ہے اطمینان پانی پہ, تشنگی کو ملتا ہے اطمینان پانی پہ. خضر بن گئے آ کر مہمان پانی پہ, جس نے بند رکھا تھا پانی حق پرستوں پر, جس نے بند رکھا تھا پانی حق پرستوں پر, ڈوب کر مرا اس کا خاندان پانی میں, ڈوب کر مرا اس کا خاندان پانی میں.
بر محمد والے محمد صلوات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں جرار حسین صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
صلوات بر محمد و علی محمد.
یہ نماز کلمہ, یہ نماز کلمہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہے حسین کا صدقہ, ہے حسین کا صدقہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ نماز کلمہ, یہ نماز کلمہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ظلم کے اندھیروں میں دین مصطفیٰ جب تھا, ظلم کے اندھیروں میں دین مصطفیٰ جب تھا, سر چھپانے کو اسلام در بدر بھٹکتا تھا, تو نے راستہ بخشا, تو نے راستہ بخشا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حق کی راہ میں اپنا تو اگر نہ سر دیتا, حق کی راہ میں اپنا تو اگر نہ سر دیتا, جس کا نام دنیا میں کوئی بھی نہیں لیتا, تیرے دم سے ہے زندہ, تیرے دم سے ہے زندہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ نماز کلمہ, یہ نماز کلمہ, لا الہ الا اللہ. توڑتا تھا دم ہائے رن میں گل بدن تیرا, توڑتا تھا دم ہائے رن میں گل بدن تیرا, لٹ رہا تھا آنکھوں کے سامنے چمن تیرا, اور تیرے لب پر تھا, اور تیرے لب پر تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ نماز کلمہ, یہ نماز کلمہ, لا الہ الا اللہ, ہے حسین کا صدقہ, ہے حسین کا صدقہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
صلوات.
بر محمد والے محمد صلوات. مومنین کرام، انشاءاللہ کل سے ایام اعضا کا، محرم کا پہلا عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے. آج کی مجلس استقبال اعضا کی مجلس ہے اور کل سے پہلی محرم کی مجلس شروع ہو جائے گی. پروگرام ٹھیک 8 بجے شروع ہوا کرے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پابندی وقت سے تشریف لے آئیں. 8 بجے تلاوت کلام پاک سے پروگرام شروع ہوگا اور اس کے بعد سید کمال حسین اور ان کے ہم نوا سلام و نوحہ پیش کریں گے. اس کے بعد جناب علی حسن صاحب سوز و سلام پیش کریں گے اور حسنین ملک سلام پیش کریں گے. اس کے بعد قبلہ کا بیان ہوگا اور یہ سلسلہ اسی طرح سے عاشور محرم تک چلتا رہے گا. وہ مومنین جو نوحہ و سلام پیش کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آج سے کل تک مجھے اپنے نام دے دیں تاکہ اسی اعتبار سے میں پروگرام مرتب کر سکوں. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. جو مومنین امام بارگاہ کے باہر ہیں ان سے گزارش ہے فرش اعضا پر تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں. بار دیگر نعرہ صلوات. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، جفا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا تو یزید کو لیکن، سر حسین ملا تو یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ وہ سر جھکا ہوا نہ ملا. نعرہ صلوات. اب میں مجلس سے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات محمد حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں سال گزشتہ عرفان امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ موضوع سے متعلق جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے اس کے اختتام پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام اگلے سال بھی برقرار رہے گا. اسی کے تکمیل کے لیے امسال بھی جو سلسلہ مجالس کل سے شروع ہوگا اس میں اسی موضوع سے متعلق میں اپنے گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج بسلسلہ استقبال عزا چند باتیں مختصراً گزارش کرنا ہے اور اصل موضوع کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا. ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہر صاحب فہم اور دیندار انسان کے لیے قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا دنیا کا کوئی موضوع اور کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جو شریعت کے حدود سے بالاتر ہو. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنے حکم کے ایک راستے پر لگا دیا ہے، آپ اسی راستے پر چلتے رہیں. یعنی پیغمبر اسلام کی پوری زندگی کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ زندگی پابند شریعت تھی، اور سرکار کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو قانون الہی سے ہٹ جائے، جو مرضی پروردگار کے خلاف ہو جائے. کسی بھی صاحب عصمت کا سب سے بڑا کمال کردار یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، یعنی کوئی کام مرضی پروردگار کے خلاف نہیں کرتا ہے، اور اسی مرضی پروردگار کے بیان کا نام ہے شریعت. پروردگار عالم اپنی مرضی کا اعلان مرضی کے نام سے نہیں کرتا. جس چیز کو اللہ نے پسند کر لیا اسے یا واجب بنا دے گا یا مستحب بنا دے گا، اور جس چیز کو ناپسند قرار دے گا اگر تنہا ناپسند ہے تو اسے مکروہ کہا جائے گا اور اگر ناقابل برداشت ہے تو اسے حرام کہا جائے گا. یہ احکام شریعت کے الفاظ در حقیقت رضا الہی کے بیان کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ قرار دیے گئے ہیں. اکثر لوگوں کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ رضا خدا کوئی الگ چیز ہے اور واجب حرام کے جھگڑے یہ الگ ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان نہ واجبات کی پابندی کرے نہ حرام سے پرہیز کرے اور اس کے بعد بھی رضا الہی حاصل کر لے. یہ بیچارہ یہی خیال کر رہا ہے کہ رضا خدا شاید کسی دکان پر رکھی ہے جہاں سے جا کے انسان خرید لے گا. رضا پروردگار پروردگار کے قوانین اور اس کے احکام کی اطاعت میں ہے. اطاعت سے ہٹنے کے بعد تو کوئی بندے کی رضا حاصل نہیں کر سکتا, خدا کی رضا کیا حاصل کرے. اگر باپ بیٹے کو کوئی حکم دے دے اور بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے راضی رہے تو اسے باپ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. باپ کی بات کو ٹھکرا دیا جائے اور پھر یہ سوچے باپ راضی رہے گا, ناممکن ہے. حال یہ کہ خیر باپ کا ایک مرتبہ ہوتا ہے, دو دوست ہیں, ایک دوست نے دوسرے دوست سے کسی کام کا مطالبہ کیا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست اس سے خوش رہے تو اسے اس مطالبے کو بہرحال پورا کرنا ہوگا, ورنہ مطالبات کو ٹھکرانے کے بعد یہ امید رکھنا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے گا یہ خیال خام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں. تو چاہے برابر والے ہوں, چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو, جو جس کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے بہرحال اس کی بات کو ماننا پڑے گا. حد یہ کہ باپ بھی اگر اپنی اولاد کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو جانتا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پر عمل نہ کیا جائے گا وہ خوش نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی کسی کی رضا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اس کے مطالبات کو پورا کر دے. اب یہ کس کی رضا کی کتنی اہمیت ہے, باپ کے لیے بیٹے کی مرضی کی کیا اہمیت ہے, بیٹے کے لیے باپ کی رضا کی کیا اہمیت ہے, یہ الگ ایک موضوع ہے. لیکن رضا کا کوئی راستہ سوائے بات مان لینے کے نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ سوچنا جنون سے کم نہیں ہے کہ انسان احکام کو ٹھکرا دے گا اور اس کے بعد حاکم کو راضی کر لے گا. یہ نہ گھر میں ہوتا ہے, نہ بازار میں ہوتا ہے, نہ حکومتوں میں ہوتا ہے, نہ شریعتوں میں ہوتا ہے, نہ دنیا میں ہوتا ہے, نہ دین میں ہوتا ہے, نہ کہیں ہوتا ہے اور نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ احکام کو ٹھکرانے کے بعد رضا حاصل کر لی جائے. لہذا ہم جنہیں معصوم کہتے ہیں ان کی تعریف ہی کی جاتی ہے کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. گناہ نہیں کرتا اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کے سارے احکام پر عمل کرتا ہے. تو معصوم کا کمال عصمت ہی ہے کہ خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے. معصوم کے معنی یہ نہیں کہ احکام خدا سے اونچا ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم کے معنی یہ ہے کہ احکام خدا نیچے ہو گئے اور معصوم اس سے اونچا ہو گیا. وہ کون سا انسان پیدا ہوگا جو خدا سے اونچا ہو جائے گا؟ احکام الہی ہیں, نہ کوئی خدا سے بالا تر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی حکم خدا سے بالا تر ہو سکتا ہے. ناممکن ہے کوئی بندہ ایسا پیدا ہو جائے کہ جس کا مرتبہ حکم الہی تو بلند تر ہو جائے. یا سنتے رہتے ہیں بسا اوقات بعض لوگ نہ حکم جانے, نہ خدا پہچانے, نہ شریعت جانے, خالی بولنا جانتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ احکام خدا کی کوئی اوقات نہیں, پیغمبر کے آگے یا امام کے آگے. وہ بیچارہ یہی نہیں جانتا حکم خدا کہتے کسے ہیں. وہ چند حرکات اور اعمال کا حساب لگاتا ہے انسانوں سے اور اس کے بعد یہ طے کر دیا کہ اس کی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ خود سرکار دو عالم نے جو اعلان یہ فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان تارکن فیکم و سخرین, دو چیزیں چھوڑ کے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت, کتاب خدا چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اسی روایت میں خود پیغمبر اسلام نے ان ثقلین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اما الثقل الاکبر فکتاب اللہ. یہ ثقلین جو میں چھوڑے جا رہا ہوں اس میں جو ثقل اکبر ہے وہ کتاب خدا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اہل بیت ہیں. ہم تو خالی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. الگ کھلی ہوئی بات ہے, کتاب اللہ کوئی ورق کا نام نہیں ہے کہ حساب لگایا جائے کہ ورق اونچا کہ آدمی اونچا. بعض لوگ حساب یوں ہی لگاتے ہیں کہ کتاب خدا کیا ہے, چند اوراق ہیں, چند تحریریں ہیں, ایک دفتی ہے, کچھ کاغذ ہے, کہاں یہ کہاں انسان. مسئلہ دفتی کاغذ اوراق کا نہیں ہے, کتاب خدا، کلام الہی، احکام پروردگار. احکام پروردگار کی اطاعت ہر انسان پر لازم ہے، لہذا حکم ہمیشہ آگے رہے گا، انسان ہمیشہ پیچھے رہے گا. اور انسان کی بلندی ہی یہ ہے کہ حکم خدا کو سامنے رکھے. جو حکم خدا سے اونچا ہونا چاہتا ہے وہی انسان پست ہو جاتا ہے اور وہی انسان ذلیل ہو جاتا ہے. حکم الہی سے بالا تر دنیا میں کوئی شے نہیں ہے. یا اور بات ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو حکم خدا پر اتنا عمل کرتے ہیں کہ ان کا عمل ہی علامت حکم خدا بن جاتا ہے. یہ دنیا داری بھی ہوتا ہے، فقط مذہبی میں نہیں، دنیا داری بھی یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر دو آدمیوں میں اتنے گہرے تعلقات ہو جائیں کہ یہ وہی کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وہ یہی کہیں گے جو یہ کہتے ہیں، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا اور آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ وہ صاحب کیا کہتے ہیں اور ان تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صاحب کیا کہتے ہیں. جب دونوں میں اتنا اتحاد پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے بیان کو دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کسی ملک کا سربراہ عوام کے درمیان آ کے نہیں بیٹھتا ہے، کسی ملک کا بڑا حیثیت والا انسان عوام کے درمیان نہیں آتا ہے، نہ کوئی وزیر آتا ہے، نہ کوئی صدر مملکت آتا ہے، عوام الناس کے کون آ کے بیٹھتا ہے. لیکن عوام الناس کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ سربراہ مملکت یا کسی منصب دار، کسی عہدے دار کا مزاج، اس کی پالیسی کیا ہے، اس کے آس پاس بیٹھنے والوں کی تقریریں، ان کے بیانات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب حکومت کا رخ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم کبھی نہیں رہتے ہیں. تو جس طرح دنیا داری میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے تو اس کے بیان سے اس کی مرضی معلوم کی جاتی ہے، اس کے عمل سے اس کی پالیسی کا اندازہ کیا جاتا ہے. تو جن کو ہم معصومین کہتے ہیں وہ خدا کے ساتھ اتنا رہتے ہیں، ہر آن ہر لمحہ کوئی ایک عمل بھی مرضی خدا سے الگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مرضی خدا کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کی اطاعت سے مرضی خدا پہچانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیں وہی مرضی خدا ہے، بات وہی ہے، ہمارے لیے وہی بات ہے، جو انہوں نے فرما دیا سمجھو وہی مرضی خدا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مرضی خدا کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. جو کہہ دیں وہی مرضی خدا ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے جو کہہ دیں وہی مرضی خدا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق خدا کو اپنی مرضی تبدیل کرنا پڑے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا کہنا مرضی خدا ہے اسی لیے کہ وہ ہمیشہ مرضی خدا کے پابند رہے ہیں. منطقی زبان میں اس کے لیے دو لفظ ہیں، اب دو منٹ آپ کے لیے زحمت. منطق میں اس کے دو لفظ استعمال ہوتی ہیں. جب ایک چیز کو دوسرے سے پہچانا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہے کہ بنیاد کو پہچان لیا تو اس کے آثار پہچان لیے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہے کہ آثار کو پہچان لیا تو بنیاد کو پہچان لیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کسی دروازے میں قفل کھولنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کا قفل باہر لٹکے ہوئے دیکھ رہا ہے آدمی، بند ہے کہ کھلا ہوا ہے، لیکن اب تو قفل بھی دروازے کے اندر ہی ہوتے ہیں. اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ دروازہ کھلا یا نہیں کھلا، تو آپ دروازے کے قفل کو کھلتے ہوئے نہ کبھی دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ نے کبھی دیکھا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ آدمی کے ہاتھ میں کنجی گھوم رہی ہے، جیسے آپ نے چابی کو گھومتے دیکھا، آپ سمجھئے دروازہ کھل گیا. کیسے سمجھئے؟ دروازے کھلتا آپ نے دیکھا نہیں ہے، نہ اسے دروازہ کھولا ہے، فقط آپ نے چابی کو گھومتے ہوئے دیکھا. مگر چونکہ چابی ذریعہ ہے دروازہ کھولنے کا، تو جیسے ہی آپ نے بنیاد کو پہچان لیا آثار معلوم ہو گئے. آپ نے بنیاد کو دیکھ لیا آثار معلوم ہو گئے، یہ ذریعہ ہے اس کے کھولنے کا. جب یہ ہے تو اس کے معنی وہ بھی ہوگا. اس کے برخلاف ایک راستہ اور ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا چاہا کہ اس گھر میں آگ جلی یا نہیں جلی، تو ظاہر گھر کے اندر تو جا نہیں سکتے، باہر جو اٹھتا ہوا دھواں دیکھا ہم سمجھ گئے گھر میں آگ جل رہی ہے، تو کیا دھوئیں سے آگ جلتی ہے؟ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ چابی گھمانے سے دروازہ کھلتا ہے مگر دھوئیں سے آگ نہیں لگتی ہے، کیونکہ آگ ہے لہذا دھواں اٹھ رہا ہے. تو وہاں چابی سے تالے کا کھلنا محسوس کیا، یہاں دھواں دیکھ کے آگ کا اندازہ کر لیا. وہ سبب کے ذریعے اثر کو پہچانا، یہ اثر کے ذریعے سبب کو پہچانا. تو اس لیے کہ دونوں میں اتنا گہرا رشتہ ہے، نہ آگ دھوئے سے الگ ہوتی ہے نہ چابی کی حرکت قفل سے الگ ہوتی ہے، دونوں میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ کبھی سبب سے اثر معلوم ہوتا ہے، کبھی اثر سے سبب معلوم ہوتا ہے. بین یہی مسئلہ رضا خدا اور کردار آل محمد کا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ رضا خدا کیا ہے، کہیں سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ رضا خدا کیا ہے، پھر اس کے بعد نہ تاریخ کی ضرورت ہے نہ جغرافیے کی کہ دیکھیے اہل بیت کیا کرتے تھے. اگر یہ معلوم ہو گیا رضا خدا اس میں ہے تو سمجھو وہ کرتے تھے. اگر یہ معلوم ہو جائے خدا اس عمل سے راضی نہیں ہوتا تو سمجھو انہوں نے زندگی میں کبھی وہ کام نہیں کیا. یعنی اصل کو پہچان لیا، اصل خود ہی معلوم ہو گیا. اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم رضا خدا کیا ہے، کردار اہل بیت دیکھتے جاؤ رضا خدا کا اندازہ ہوتا جائے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. تو کبھی رضا الہی سے کردار معلوم ہوتا ہے، کبھی کردار سے رضا الہی معلوم ہوتی ہے. مگر یہ فرق اپنی جگہ پر ہے کہ رضا خدا ہے اصل، کردار ہے اس کی فراغت، کہ دونوں ایک وقت میں ہو جائیں. لیکن ایک وقت میں ہونے کے بعد بھی اتنا فرق تو ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ ان میں اصل کون ہے، نتیجہ کون ہے. ورنہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو ابھی گردش دی ہے، چابی کو ابھی گھمایا ہے اور قفل کھلے گا آدھے گھنٹے کے بعد. اسی لمحے، اسی منٹ، اسی سیکنڈ جس آن چابی گھوم رہی ہے اسی وقت دروازہ یا قفل جو کھل رہا ہے، دونوں وقت کے اعتبار سے ایک وقت میں ہیں. مگر اس کے بعد بھی سب یہی کہتے ہیں کہ چونکہ چابی گھوم گئی لہذا قفل کھل گیا. کوئی نہیں کہہ رہا چونکہ قفل کھل گیا لہذا چابی گھوم گئی، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے. تو اگرچہ دونوں باتیں ایک وقت میں ہوئی ہیں، مگر اس حقیقت کو ہر صاحب عقل پہچانتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. تو امر الہی کردار اہل بیت سے الگ نہیں ہوتا ہے. جو ہمارے رضا خدا کردار اہل بیت سے الگ نہیں ہوتی، اسی وقت میں رضا خدا بھی ہے، کردار اہل بیت بھی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قیام و قعود، یہی کردار ہے، یہی رضا ہے. یہ جو آپ میدان میں جہاد دیکھ رہے ہیں، یہی کردار ہے، یہی رضا خدا ہے. اگرچہ دونوں ہوتے ایک ہی وقت میں ہیں، مگر صاحبان عقل پہچانتے ہیں کہ جہاد سے رضا نہیں پیدا ہوئی ہے، رضا سے جہاد پیدا ہوا ہے. یعنی رضا خدا کے لیے جہاد ہو رہا ہے، نہ کہ چونکہ جہاد کر دیا لہذا خدا راضی ہو جائے گا. رضا الہی ہے لہذا یہ کردار ہے. اور اس کی بہترین مثال قرآن مجید نے پیش کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نفس بیچ جالا تب خدا راضی ہو گیا، رضا خدا تھی اس کے لیے نفس بیچا جا رہا تھا. صلوات علی محمد و آل محمد. زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ معصوم کا کردار ہو یا غیر معصوم کا کردار ہو، ہر کردار قانون الہی کا پابند ہے. اور کردار کردار اسی وقت کہا جائے گا جب قانون الہی کا پابند ہوگا، جب قانون خدا سے آزاد ہو جائے گا تو اس کا نام بد کرداری ہوگا، اس کا نام کردار نہیں ہوگا. تو قانون الہی ایک ایسی شے ہے جو پوری کائنات سے بالا تر ہے، ہر ایک کا فریضہ ہے کہ وہ قانون الہی پر عمل کرے. نہ معصوم، نہ غیر معصوم، نہ امام، نہ پیغمبر، نہ کوئی بندہ، کوئی بندہ خدا سے اونچا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا دنیا کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو قانون الہی سے بالا تر ہو جائے. کہ یہ تو بندگی خدا کا معاملہ ہے، یہاں قانون کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر قانون کی اوقات ہی نہیں بندگی ہے کہتے. اگر کوئی آدمی نماز شروع کر دے، ایک نماز ڈیڑھ رکعت کی، ایک ڈھائی رکعت کی، ایک ساڑھے تین رکعت کی، ایک پونے چار رکعت کی، بڑے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بندگی کا معاملہ ہے، اس میں قانون کی کیا ضرورت ہے؟ بندگی بندگی بنتی اس وقت ہے جب قانون کی پابند ہو جائے. اگر قانون سے آزاد ہو جائے تو اس کا نام بندگی نہیں، آوارگی ہے. آوارگی الگ ہوتی ہے، بندگی الگ ہوتی ہے. بندگی کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ قانون کی پابند ہو، لہذا نہ کوئی نماز ایسی ہو سکتی ہے جو قانون خدا سے بالاتر ہو جائے، نہ کوئی روزہ ایسا بن سکتا ہے جو قانون خدا سے بالاتر ہو جائے، نہ زندگی کا کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو جو قانون خدا سے بالاتر ہو جائے. ہر عمل کو قانون خدا کا پابند بننا پڑے گا، اور جب تک پابند رہے گا اسی وقت تک اس کا نام اطاعت ہوگا، عبادت ہوگا، عمل خیر ہوگا، ثواب ہوگا، اجر ہوگا، اور جیسے قانون خدا سے ہٹ گیا وہی عمل بدترین عمل ہو جائے گا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے معرفت کا، جس سے نہ جانے دنیا کی کتنی بڑی اکثریت ہے جو غافل اور بے خبر ہے. خدا کے بندے ہیں مگر خدا کو نہیں پہچانتے، نبی کی امتی ہیں مگر نبی کو نہیں پہچانتے، امام کے ماننے والے ہیں مگر امام کو نہیں پہچانتے. خالی بس الفاظ کا کاروبار ہو رہا ہے، وہ بندے خدا کہے جاتے ہیں، وہ امتی کہے جاتے ہیں، وہ چاہنے والے کہے جاتے ہیں، مگر جو جس کا چاہنے والا ہے وہ اسی کو نہیں پہچانتا. ورنہ اگر بندہ بندے خدا ہے تو اسے عظمت خدا کو پہچاننا پڑے گا. امتی اگر پیغمبر کا امتی ہے تو پیغمبر کی عظمت کا احساس کرنا پڑے گا. چاہنے والا اگر امام کا چاہنے والا ہے تو جو امام کی زندگی ہے وہی زندگی گزارنا ہوگی، اس زندگی سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور اگر کہیں تاریخ میں کوئی ایک واقعہ چھوٹا بڑا، معتبر غیر معتبر، جس کے لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں کہانی، قصہ، واقعہ کچھ مل جائے جس سے کوئی راستہ نکل آئے کہ ہم آزاد ہو جائیں اور قانون الہی کے پابند نہ رہیں، تو سب سارا معتبر وہی واقعہ ہو جاتا ہے. اب آیات قرآن پڑھیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، پیغمبر یا امام کی ارشادات پڑھیں ان کی عقل میں نہیں آتا ہے. ایک قصہ کسی ایک ذاکر سے سن لیا تھا، ساری عمارت مذہب کی اسی میں کھڑی ہو گئی، اور بیچارے سے پوچھے تم یہ واقعہ کہاں سے لے، کہنے ہم نے بھی ایک ذاکر سے سنا تھا. اے سبحان اللہ، اگر مذہب ایسے تیار ہونے لگا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے سنا، اور آخر میں جا کے قصہ وہ رہ رہا تمام ہو گیا. بلکہ وہ روایتیں تو غنیمت ہے جو کم سے کم وہاں جا کے ختم ہوتی ہیں. کتنی روایتیں ایسی جو کہیں جا کے نہیں ختم ہوتی ہیں، جن کی جڑ اصل بنیاد کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اسی میں کوئی ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے مطلب کی بات ہے. ابھی دو دن پہلے میں ایک مقام پر تھا تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کسی موضوع کے تحت، میں نے کہا روایت کے معتبر غیر معتبر ہونے کے دو ذریعے ہیں. ایک ذریعہ جو علماء نے ایجاد کیا ہے وہ سوائے درد سر کے کچھ نہیں ہے، راوی کے حالات. اب ایک روایت میں 25 نام آ گئے ہیں، اب جائیے 25 آدمیوں کے حالات پڑھیے، ایک اچھا خاصا وقت اس میں صرف کیجیے، اس کے بعد جس آدمی کے حالات اٹھا کے دیکھے وہاں اس کے حالات لکھنے والوں میں اختلاف ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں معتبر ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں غیر معتبر ہے. اب پہلے ان کے حالات پڑھیے کہ معتبر کہنے والے کی اوقات کیا ہے اور غیر معتبر کہنے والے کے حالات کیا ہیں. جب ان کے حالات پڑھنا شروع کر تو معلوم ان کے حالات لکھنے والے بھی دو طرح کے ہیں. ایک کہتا ہے نہایت ہی محقق مدقق تھے، ایک کہتا ہے ان کی بات تو کوئی اعتبار نہیں، جس کو چاہا اونچا کر دیا، جس کو چاہا گرا دیا. اب جائیے ان کے حالات پڑھیے کہ جن صاحب نے تعریف کی ہے وہ کیا بیچتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، اور یہ صاحب جو مذمت کرے ان کی اوقات کیا ہے، یوں لگے رہیے. اب ایک روایت کو طے کرنے کے لیے سینکڑوں انسانوں کے حالات پڑھے، اور جو حالات پہنچ گئے پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو ان کے راویوں کے حالات ہو گئے. اب روایت کے حالات پڑھیے، الفاظ کیا ہیں، لغت کیا ہے، محاورہ کیا ہے، اصطلاح کیا ہے، اس زمانے معنی کیا تھے، آج معنی کیا ہے. ایک پورا طویل درد سر کا سلسلہ ہے جو علماء نے ایجاد کیا ہے. ایک راستہ یہ ہے، اس پر چلنے کے لیے 50 سال 100 سال کی عمر چاہیے جو علماء صرف کرتے ہیں. اور ایک آسان راستہ روایت کے معتبر غیر معتبر ہونے کا ہے جو مومنین نے نکال لیا ہے. جو روایت اپنے مطلب کی ہو یقیناً معتبر ہے، اور جو ذرا اپنے مزاج کے خلاف ہو جائے وہ امام بھی فرمائے تو غور کرنا پڑے گا. نہیں یہی ہے، یہ اصلی معیار یہی ہے، وہ تو خالی کتابوں میں ہے جو علماء جانتے ہیں، باقی ہر جگہ معیار یہی ہے. اور ایک نہیں 100 تجربات آپ کہیں، میں ابھی یہی بیان کر دوں اور آپ لوگ سب میرا ساتھ دیں گے اسی موضوع میں، آپ کے مزاج سے ملتی ہوئی کوئی بات میں بیان کر دوں، کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا یہ کہاں لکھا ہے. اگر میں کہہ دوں جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مجلس کا ثواب کم ملے گا، جو اندر آ کے بیٹھ جائے انہیں ثواب زیادہ ملے گا, وہ گھبرا کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گے. ہم سے کوئی نے پوچھا کس کتاب میں لکھا ہے کہ باہر کا ثواب الگ اندر کا الگ ہے؟ غور فرمائیں کتنا ایسے مقامات جو مہاجن علاقے کہے جاتے ہیں, بیچارے مومنی مجلسیں کرتے ہیں, اب ظاہر انہوں نے کوئی حال کرایہ پر لے لیا, تو حال آپ کے لیے تو بنا نہیں, نہ آپ کی مجلسوں کے لیے بنا ہے, وہ تو بنا اپنے کام کے لیے بنا ہے, اس میں 500 کرسیاں لگی ہوئی ہیں. ظاہر وہ جو حال دینے والا کرایہ پر, وہ آپ کو اجازت دیجیے کرسیاں اٹھا کے پھینک دیجیے, اس لیے کہ آپ کو مجلس کرنا ہے, آپ کی غرض ہو اسی وقت کر لیجیے, نہیں کرو نہ کیجیے. اب وہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کرسی کا بیٹھ جگہ مجلس سنی جائے تو ثواب کتنا ملے گا, اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے زمین میں بیٹھ جائے ثواب کتنا ملے گا؟ انہوں نے کہا جناب ہم تو بچپنے سنتے ہیں فرش ہے ازا, کرسی ازا تو ہم نے کہیں سنی نہیں, اس کا مطلب کہ ہٹا دیں گے ثواب زیادہ ہو جائے گا, رکھ دیں گے ثواب کم ہو جائے گا. اس سے پوچھے کس کتاب میں لکھا یہ, کس امام نے فرمایا ہے کہ چٹائی پر ثواب زیادہ ہے, قالین پر کچھ کم ہو جاتا ہے, کرسی پر اور کچھ کم ہو جاتا ہے, اور بہترین کرسی ہو تو اور کچھ کم ہو جاتا ہے, یوں ہی کم ہوتا چلے گا؟ ہے کسی روایت میں کہیں لکھا ہے, کسی امام نے فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا. اگر فرمایا بھی تو کوئی پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. اسے کہ ہر بات مطلب کی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ میں نے ایک روایت دی کہ جو مجلس میں آگے بیٹھے اس کا فریضہ ہے کہ پہلے 50 دن ہم جمع کریں اس کے بعد بیٹھے, پہلے کس کتاب میں دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کس امام کی روایت ہے؟ اس کا راوی کون ہے؟ یہ روایت تو ہم نے کبھی نہیں سنی ہے. تو آپ کے سننے نہ سننے سے کوئی روایت معتبر غیر معتبر ہوتی ہے؟ 50 درہم ملنے کی روایت ہو تو کوئی نہیں پوچھتا کہاں لکھی ہے, 50 درہم دینے کی روایت ہو تو ہر ایک پوچھتا کہاں لکھی ہے. اب تو اندازہ ہو گیا کہ معیار نہ راوی ہے نہ روایت ہے, معیار اپنا مزاج ہے. مزاج سے مل جائے تو معتبر ہے, چاہے کتنی غیر معتبر ہو, مزاج سے الگ ہو جائے تو غیر معتبر ہے. تو جو اپنے مزاج کو معیار شریعت بنائے گا وہ بیچارہ رضا خدا کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. رضا خدا حاصل کیا کرے گا؟ یہ صلوات پڑھے محمد والی. تو عزیزان محترم میں یہ گزارش کیا, کوئی مسئلہ بھی ہو زندگی کا, چاہے غم کا مسئلہ ہو, چاہے خوشی کا مسئلہ ہو, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے مجلس ہو, چاہے ماتم ہو, کوئی چیز بھی ہو, کوئی مسئلہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جو قانون خدا سے بالاتر ہو جائے. ہر مسئلے کو قانون خدا کی حدوں میں بہرحال رکھنا ہوگا. اگر نماز جیسی عبادت جس کو ستون دین کہا گیا ہے وہ دو رکعت سوا دو نہیں ہو سکتی ہے, صرف اس لیے کہ قانون خدا کے خلاف ہو. تو دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قانون خدا سے آزاد ہو جائے. ہر عمل کو قانون پروردگار کا پابند بننا پڑے گا. جب تک پابند رہے گا عمل عمل کہے جانے کے قابل ہوگا. جیسے پابندی سے آزاد ہو جائے گا پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی, خالی ہم سوچتے رہیں گے بہترین عمل. کتنے تجربات ہمارے سامنے آتے ہیں جب مومنین کے پاس بعض اوقات ایک ہی دلیل ہوتی ہے, اس معاملے میں کچھ نہ بولیے, ارے ہم نہ بولیں گے, ہمیں تو بولنے کا کسی مسئلے میں حق نہیں. اب اپنے گھر میں جھگڑا کریں ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہو؟ اب اپنے گھر میں حلوہ بنائیں کھائیں ہم سے کیا تعلق ہے؟ مسئلہ ہمارے بولنے کا نہیں ہے. ہم یا آپ جب بولتے ہیں تو نہ آپ پروردگار ہوتے ہیں نہ ہم پروردگار ہوتے ہیں, نہ آپ پیغمبر ہوتے ہیں نہ ہم پیغمبر ہوتے ہیں, نہ آپ امام ہیں نہ ہم امام ہیں. ہم آپ جب بولتے ہیں تو قانون خدا بیان کرتے ہیں. کس بندے کی مجال ہے جو خدا سے کہے ہمارے معاملات میں آپ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے؟ تو وہ امتی کیا برے تھے جنہوں جو چاہا وہ طے کر لیا؟ کہا خدا کو بولنے کی کیا ضرورت ہے, ہماری ریاست کا معاملہ ہے, ہم جس کو چاہیں گے رئیس بنا لیں گے, ہماری زندگی کا معاملہ ہے, ہم جس کو چاہیں گے رہنما بنا لیں گے, ہماری قوم کا مسئلہ ہے, جس کو چاہیں گے امام بنا لیں گے, خدا سے کیا تعلق ہے؟ اگر خدا اسے بے تعلق ہو جائے تو وہ کون سی دنیا ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں؟ خدا سے بے تعلق تو دنیا نہیں ہو سکتی ہے, دین کیسے ہو جائے گا؟ یا کسی موقع پر کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا ہے کہ انسان یہ طے کر لے جو ہم چاہیں گے وہ کر لیں گے. نہیں, ہر مسئلے حیات کو خصوصیت کے ساتھ اگر مسئلے کا تعلق دین سے ہے تو اسے بہرحال پابند قانون شریعت ہونا پڑے گا. اسے دین نام ہی قانون خدا کا ہے. دنیا داری تو قانون الگ سے ہو بھی سکتی ہے، قانون خدا سے الگ ہو جائے، مگر دین قانون الہی سے الگ نہیں ہو سکتا. تو ہر وہ عمل جس کو آپ دین سمجھتے ہیں، ہر وہ عمل جس کو ہم بندگی سمجھتے ہیں، ہر وہ عمل جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اسے 100% قانون پروردگار کا پابند ہونا پڑے گا. قانون خدا سے ہٹا نہیں کہ پھر نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ بندگی ہے، نہ اطاعت ہے، نہ عبادت ہے. سب سے پہلا تقاضا معرفت حسین کا یہ ہے. توجہ فرمائیں گے، زیادہ وقت نہیں صرف کرنا ہے. سب سے پہلا تقاضا عرفان امام حسین کا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو پہچان لے کہ قانون خدا سے بالا تر کوئی نہیں ہے، اور سارا کمال کردار انسان کا فقط اتنا ہے کہ انسان قانون خدا کا پابند ہو، جو کام پوری زندگی امام حسین نے انجام دیا. امام حسین کی حیات میں کوئی ایک عمل، کوئی ایک لفظ انسان ایسا نہیں تلاش کر سکتا ہے جو قانون خدا سے الگ ہو، بلکہ سخت ترین اوقات میں انہوں نے پہچنوایا ہے کہ قانون الہی کا احترام کیا ہے. اور یہی ان کی معرفت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی انہیں پہچان لے تو اس کی زندگی میں کم سے کم اتنا اثر پیدا ہوگا کہ اس کی زندگی کا ہر عمل حکم پروردگار کا پابند ہو جائے گا. کتنی مثالیں آپ کو حیات امام حسین کی چاہیے جو میں انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا. ادھر سال گزشتہ تو فقط شخصیت امام حسین کے بارے میں نے باتیں عرض کی ہیں، کردار کے بارے میں تو ان سال گزارش کروں گا تاکہ آپ کو قدم قدم پر یہ احساس پیدا ہو کہ کردار امام حسین کا سب سے بڑا واحد امتیاز یہ ہے کہ امام حسین کی زندگی کا کوئی ایک عمل بھی قانون الہی رضا پروردگار سے الگ نہیں تھا. اور اس سلسلے میں ایک بنیادی نقطہ اور آپ ذہن میں محفوظ کر لیں جو آئندہ کام آئے گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عمل زندگی کا نہ دنیا میں نہ دین میں قانون خدا سے بالا تر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری زندگی کا، ہمارے دین و مذہب کا پہلا بنیادی اصول ہے. دوسرا مسئلہ جو ہمارے قانون کا ہے اور ہماری زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے جذبات کو، خواہشات کو مذہب کے مقابلے میں آزاد نہیں کیا جا سکتا. حد یہ کہ معصوم کے خواہشات کی بھی مذہب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ مقابلے میں آتے نہیں ہیں. ان کے پاس کوئی خواہش مذہب کے مقابلے میں پیدا ہو جائے، معاذ اللہ، وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچنے کے تیار ہو جائے تو قانون قانون ہے، اس کے آگے کسی کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کی بہترین علامت وہ آئے شریفہ ہے جو صبح و شام آپ پڑھتے ہو، سنتے ہیں، اور شاید کتنے آدمی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ خدا نے اس آیت میں کیا کہا ہے. پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ قانون خدا کے مقابلے میں کسی کے خواہشات اور جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس دن خدا کہہ رہا تھا وما ینطق عن الہوا، پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے، کہ اگر بولتا تو کیا برا کرتا ہے، پیغمبر ہے. اور فرمائیں خدا کو یہ صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے کہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے. اگر پیغمبر خواہش سے بولے گا تو کیا ویسا بولنا شروع کر دے گا جیسے ہم آپ بولتے ہیں؟ پیغمبر پیغمبر ہے، اس کے تو خواہشات بھی پاکیزہ ہوں گے، اس کے خواہشات بھی مطابق تقویٰ ہوں گے. اگر وہ خواہش سے بولتا تو کیا پریشانی ہے؟ مگر پروردگار نے کہا نہیں، وما ینطق عن الہوا، یہ میرا پیغمبر پیغمبر ہے، مگر پیغمبر ہونے کے بعد بھی یہ خواہشات سے نہیں بولتا ہے. یعنی یہاں وہ پیغمبر کے خواہشات کبھی کوئی گزر نہیں ہے، تو بولتا کیسے ہے؟ توجہ کریں گے، اگر خواہش سے نہیں بولتا تو بولتا کیسے؟ اب پڑھیے دوسرا ذکر، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہ وحی ہے جو برابر نازل ہو رہی ہے. یعنی پیغمبر کے خواہشات مکمل طور سے وحی خدا کے پابند ہیں، یہی کمال کردار ہے. تو جب پیغمبر کی خواہش وحی خدا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو دنیا میں کسی یہ کہنے کا حق ہے؟ یہ ہمارے جذبات کا معاملہ ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے خواہشات کی بات ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کے خواہشات کے خدا سے اونچے ہو گئے ہیں، آپ کے جذبات کیا پروردگار سے بالا تر ہو گئے ہیں. مذہب یعنی قانون خدا، کہ جہاں خدا کو بولنے کا حق نہیں ہے،
پروردگار کہتا ہے یہ میرا پیغمبر ہے مگر وحی خدا کے مقابلے میں بول نہیں سکتا ہے، وہی بولتا ہے جو وحی خدا ہے. تو جب پیغمبر وحی خدا کے مقابلے میں نہیں بول سکتا ہے، وہی بولتا ہے جو خدا کی وحی ہوتی ہے، تو امتی وحی اختیار کیسے دیا جائے گا کہ وحی کا راستہ الگ ہو جائے، خواہشات کا راستہ الگ ہو جائے. قانون آیا ہے خواہشات کو پابند بنانے کے لیے، قانون نہیں آیا ہے خواہشات کا پابند بننے کے لیے. جو ہم چاہیں وہی قانون خدا ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے جذبات کو، خواہشات کو قانون خدا کا پابند بنانا پڑے گا، ورنہ ذرا آزاد چھوڑ دیے گئے تو مذہب کہیں نہیں رہ جائے گا. دنیا میں صرف لامذہبیت ہوگی، صرف بے دینی ہوگی. لہذا پروردگار عالم نے جب پہچنوایا پیغمبر کو تو کیا کہا، یہ بولتے بھی نہیں اپنی خواہش سے، وہی بولتے ہیں جو وحی خدا ہوتی ہے. یعنی پیغمبر کا بولنا بھی وحی خدا کا پابند ہے. اور یہ تو بولنے کی بات ہے، اہل بیت کا تو خدا نے اور واضح کر دیا، وما تشاؤون الا یشاء اللہ. یہ کچھ چاہتے بھی نہیں ہے، وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے. وہاں بولنے کا پابند بنا دیا، یہاں چاہنے کا پابند بنا دیا. تو جب وہ سب پابند ہو گئے تو آزاد کسے چھوڑا جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے. جب معصوم کا چاہنا خدا کی مشیت کا پابند ہے، جب نبی کا بولنا وحی خدا کا پابند ہے، تو اس کے بعد کس کا چاہنا آزاد ہو جائے گا؟ کس کا جذبہ، کس کی خواہش کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ مذہب میں کسی آزادی کی کوئی گنجائش نہیں. ہر جذبہ وہی جذبہ ہے جو پابند قانون خدا ہو، ہر خواہش وہی خواہش قابل احترام ہے جو قانون الہی کی پابند ہو. نہ کسی جذبے کو آزاد چھوڑا جا سکتا ہے، نہ کسی خواہش کو آزاد چھوڑا جا سکتا ہے. اور یہیں سے کردار پہچانے جاتے ہیں. میں دو تین جملے کہہ کے اور بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، آپ مثالوں سے پہچان لے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان جذبات کو کیسے پابند قانون بناتا ہے. اور ہم میری صلاحیت ہے یا نہیں، کہاں سے شروع کیا جائے؟ یہاں سے چاہیے تاریخ پڑھنا شروع کر دیے. جتنے واقعات سنو صبح شام ہم آپ سنتے رہتے ہیں، انہی کی حقیقت کو پہچان لیں. جس دن مولا کائنات کو گلے میں رسی ڈال کے گھر سے نکالا گیا، مدینہ رسول نے پیغمبر کے بعد فوراً، جو سب سے پہلا حادثہ تاریخ اسلام میں پیش آیا پیغمبر کے بعد، شہزادی کائنات کا دروازہ گھیرا اور مولا کائنات کو رسی باندھ کے گھر سے باہر نکالا گیا، کھینچ کے لے آئے، جو لوگ بھی لے آئے. ظالم ظالم تھے، جو ظلم کرنے والے وہ ظلم کر رہے تھے. سلمان کہاں تھے؟ کسی اور ملک میں سفر کر گئے تھے. ابو ذر کہاں تھے؟ عمار کہاں تھے؟ مقداد کہاں تھے؟ اور چاہنے والے کہاں تھے؟ سب مدینے میں تھے یا سب کوفے چلے گئے تھے؟ اسی مدینے میں تو تھے، کوئی باہر تو نہیں چلے گئے تھے، نہ کوئی سفر میں چلا گیا تھا، نہ کوئی کہیں مسافرت میں، سب اسی مدینے میں تھے. جس مدینے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مولا کائنات کو اس عالم میں گھر سے لے کے آئے، اسی مدینے میں، آخر یہ سب چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر فرض کہ ہم وہاں ہوتے، اگر ہم اپنا حساب لگائیں، ہم وہاں ہوتے تو ہم تو اس کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، مولا اجازت دیتے یا منع کرتے ہیں. ہمارے جذبات برداشت نہیں کر سکتے کہ مولا کے گلے میں رسی دے کے اور ہم کھڑے رہ جائیں، ہم تو وہیں لڑ مر کے ختم ہو جاتے. تو ختم تو ہو جاتے سلمان نہ ہوتے، مر جاتے ابو ذر نہ ہوتے. وہ جو نہیں مرے وہی ابو ذر تھے، جو زندہ رہ گئے وہی سلمان ہیں. آج تک انہی کو سلمان ابو ذر کہا جاتا ہے، وہی تصویر نوے درجے پر ہیں. ہمارے ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا ان کے پاس جذبات کی کمی تھی؟ کیا وہ علی کے چاہنے والے نہیں تھے؟ ہم تو سنتے، وہ تو واقعہ دیکھ رہے تھے، مگر فقط یہ کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ واقعہ دیکھتے تو مولا کی پرواہ نہ کرتے اور اپنے جذبات کی بنا پر میدان میں کود پڑتے، مگر وہ تھے جو جذبات کو روکے ہوئے تھے، مولا کی مرضی دیکھ رہے تھے. کردار جذبے سے طے نہیں ہوتا، کردار مرضی سے طے ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. Allah
ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. یہ چاہنے والے جو صاحبان کردار ہیں ان کے صاحبان کردار ہونے کا راضی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, مولا سامنے ہیں, ابھی اگر اشارہ کر دیں جان دے دیں گے, ظالموں کی جان لے لیں گے, جو ہمارے امکان میں ہوگا سب کریں گے, قربانی کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر مولا خود خاموش, اگر مولا اجازت نہیں دیتے ہیں تو بھی جو کچھ وہ برداشت کر رہے ہیں, ہم بھی ہر مصیبت کو برداشت کریں گے مگر رضا مولا سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جیسے وہ رضا خدا سے آگے نہیں بڑھتے. یہ ایک جذباتی مسئلہ تھا جس کو آپ نے دیکھ لیا, اس سے بالا تر جذباتی مسئلہ اس کے سامنے اس کے بعد پیش آیا. سپاہی مجاہد زخم کھاتا ہوا, لڑتا ہوا, جہاد کرتا ہوا میدان میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ دو قدم آگے بڑھ جائے اور ایک تلوار چل جائے جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا. فتح قدموں میں ہے, کوئی بچا نہیں ہے, اتنی زحمتیں برداشت کی جا چکی ہیں, ایک دو دن نہیں کتنے دن سے مجاہدین لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں اور وہ موقع آ گیا ہے جب فتح قدموں میں آ گئی ہے, دو قدم آگے بڑھنے کے لیے خیمے میں جائیں, حملہ کریں, ظالم کو ماریں, لشکر پناہ ہو جائے گا, لشکر فرار کر جائے گا اور سارا میدان جہاد اپنے قبضے میں ہوگا. ایسے موقع پر جب اتنی محنت و مشقت کے بعد مجاہد فوج دشمن کے سردار کے خیمے کے قریب پہنچ گیا ہے اور ایک وار میں جنگ کا فیصلہ ہونے والا ہے, فتح قدموں میں آنے کے لیے مچل رہی ہے کہ علی نواب مالک بس, مالک بس, خبردار قدم آگے نہ بڑھیں, مالک نے وہی تلوار کو روک لیا. میں نہیں جانتا آپ کا کیا حال ہے لیکن اگر مجھ میں اتنی ہمت ہوتی جہاد کرنے کی اور میں نے اتنی محنت کی ہوتی اور اتنے دشمنوں کو مار کے اور زخمی ہو کے وہاں تک اپنے کو پہنچا دیا ہوتا تو میں تو دو قدم آگے بڑھا کے ظالم کا خاتمہ کر ہی دیتا. اگر بعد میں مولا کہتے یہ تم نے کیا کیا, میں نے منع کیا تھا, میں کہتا حضور اگر میں نے غلط کیا یہ گردن بھی آتی اسے آپ کاٹ دیئے, مگر میں اس ظالم کو برداشت نہیں کر سکتا, اتنی محنت کے بعد میں اسے زندہ چھوڑ دوں, فتح قدموں میں آ کے نکل جائے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, اگر میں نے غلط کیا ہے یہ گردن ہاتھ آپ اس کو کاٹ دی, میں مر جانے کا وعدہ کروں گا مگر اتنی محنت کو ضائع کرنا گوارہ نہیں کروں گا. لیکن اگر یہ کل ہو گیا ہوتا اور مالک نے بڑھ کے حاکم شام کا گلا کاٹ دیا ہوتا اور بظاہر میدان جیت لیا ہوتا تو علی شاید یہ کہتے بڑا ہمتی تھا, بڑا جری تھا, بڑا بہادر تھا, بڑا سورما ساون تھا, بڑا لڑنے والا تھا, مگر کبھی یہ نہ کہتے میرے لیے ویسا تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے. یہ سند جو مالک اشتر نے حاصل کر لی, کان علی کما کنتو رسول اللہ, مالک میرے واسطے ویسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے, نہ میں کبھی مرضی رسول سے قدم آگے بڑھا, نہ کبھی یہ میری مرضی سے آگے بڑھا, نہ میں نے مرضی پیغمبر سے انحراف کیا, نہ مالک نے میری مرضی سے انحراف کیا. بہادری کا ہنر نہیں ہے, بہادری کا پابند رضا ہو جانا ہنر ہے, ورنہ بہادری کا تقاضا تو یہی تھا کہ سینے تک پہنچ گئے تو گلا کاٹ دیں, مگر گلا کاٹ دینا شجاعت و بہادری نہیں ہے, اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے. اگر نفس درمیان میں نہ آنے پائے تو شجاعت ہے, اگر نفس درمیان میں آ جائے تو مار پیٹ ہے, اس کو شجاعت نہیں کہتے. قتل و خون کی دنیا الگ ہوتی ہے, دین و مذہب کی دنیا الگ ہوتی ہے. ایک منزل وہ دیکھی, ایک مرحلہ یہ دیکھا, وہاں بھی جذبات پر قابو حاصل کر لیا تو سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار ہو گئے, جہاں جذبات پر کنٹرول کر لیا تو مالک اشتر ہو گئے. اور یوں ہی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں, تاریخ میں ان کے نام بھی ہیں, ان کے نام بھی ہیں, اور دونوں چاہنے والے تھے. فقط اتنی سی بات کہ امام حسن کی صلح کے بعد ایک چاہنے والے نے آ کے السلام علیکم یا مذل المومنین, خیر اب مولا ہے سلام تو ہم کریں گے مگر کام آپ نے بہت غلط کیا. یہ عجب قسم ہے مولا ہونے کی, سلام کرنے کے لیے آئے ہیں, مولا ہیں, امام ہیں, آپ امام ہیں, ہم غلام ہیں, سلام تو آپ کو کریں گے ہی مگر یہ کام جو آپ نے کیا ہے آپ نے ہم لوگوں کو ذلیل کر دیا. مذل المومن, استغفر اللہ, آپ مومنین کو ذلیل کرنے والے ہیں اور مومنین کو نہیں, عامل لوگ
سلام کرنے والے خود ہو گئے مومنین، اور امام کو یہ دیا لقب. کیا آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا؟ ظالم کے ساتھ آپ نے مصالحت کر لی ہے؟ یہ آپ نے کام صحیح نہیں کیا. یہی ایک لفظ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا اور کردار کے دامن پر دھبا ہو گیا. اگر وہ امام ہیں تو ان کے عمل کے بارے میں تبصرہ کرنا یہ غلام کا کام ہے. اگر وہ جانشین پیغمبر ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے اسے قبول کریں. کسی آدمی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ امام کے بارے میں کہ آپ نے مومنی کو ذلیل کر دیا؟ امام کی شان یہی ہوتی ہے. امام ہی کے صدقے میں تو صاحبان ایمان کو عزت حاصل ہوتی ہے. امام کے بارے میں یہ کہنا یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان کی کون سی قسم ہے؟ مگر کیا کریں، وہ کام مولا نے کیا، برداشت ہی ہو رہا تھا. تو برداشت کرنے کا نام تو مذہب ہے، برداشت نہ کرنے کا نام مذہب نہیں ہے. ایک لفظ اگر غلط زبان پر آ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جزو تاریخ بن گیا. اب ان لوگوں کی بات کا وہ اعتبار نہ رہ گیا جو ان غریبوں کی بات کا اعتبار ہے جو ان مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے مگر مولا پر کبھی تنقید نہیں کی. حالانکہ ظاہر ہے جہاں تک جذبات کا تعلق ہے سبھی کے جذبات کے خلاف ہو رہا تھا، مگر مسئلہ جذبات کا نہیں ہے، مسئلہ مصلحت دین اور قانون پروردگار کا ہے. اگر رضا الہی اسی میں ہے کہ تخت پر وہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، اگر رضا الہی اسی میں ہے کہ ہم مصیبتیں برداشت کر لیں تو ہم مصیبتیں برداشت کر لیں گے. اس لیے کہ مذہب میں کسی کے جذبات کا کوئی دخل نہیں ہے، مذہب قانون پروردگار کی پابندی کا نام ہے. لہذا آل محمد کا یہی شعار اور یہی طریقہ کار رہا کہ کوئی قدم بھی راہ رضا پروردگار سے ہٹنے نہ پائے. اور یہی چاہنے والوں کے کردار کا کمال تھا. جہاں تک آپ بڑھتے چلے جائیں گے میں سلسلہ بسلسلہ آپ کو اس آخری مرحلے تک لے آیا جہاں جذبات ہم سے اور آپ سے لاکھ گنا زیادہ جذبات، مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس ادنا جذبات ہوتے ہیں تو ہم قابو حاصل کرنا نہیں جانتے. ان کے پاس ہم سے کروڑوں گنا زیادہ جذبات محبت پائے جاتے ہیں، مگر جیسے جذبات تھے ویسی قوت برداشت بھی. وہ جذبات پر قابو حاصل کرنا بھی جانتے تھے تاکہ دنیا یہ پہچان لے کہ قانون الہی سے بالا تر کچھ ورنہ کون ایسا ہے جس کے پاس جذبات نہیں ہے. اور اسی فرق کو مورخین نے نہ پہچانا، اور خاصان خدا اللہ والوں کی تاریخ کو بھی اپنی تاریخ پر قیاس کرنا شروع کیا. اسی لیے کتنی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. وہ یہ دو جملے خاتم کلام میں آپ سن لیں، چونکہ ظاہر ہے کہ استقبال اعضا کی مجلس ہے لہذا محرم سے قبل کے واقعات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ وہاں پہچانیں کہ اللہ کے بندے کیسے اپنے جذبات پر قابو حاصل کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے کردار کو نہیں پہچانا وہ کیسے ان کی زندگی اور ان کے کردار کو جذبات کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں. دو روایتیں مورخین اسلام نے بنائی اس لیے کہ صاحبان کردار کے کردار کو نہیں پہچانا. ایک روایت تو یہ تیار ہوئی کہ جب امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا اور اس انداز سے اس اہتمام کے ساتھ کہ انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل، کوفے والو میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور میرا معتمد علیہ ہے جس کا نام ہے مسلم ابن عقیل. امام حسین نے جناب مسلم کو بھیج دیا. مورخ کہتا ہے کہ مسلم چلے، اور جو آدمی اپنے ساتھ لے کے چلے تھے راستہ بتانے کے واسطے، کیونکہ پرانے زمانے میں نہ ایسی سڑکیں تھیں نہ ایسے سنگ میل تھے، صحرا بیابان کا راستہ، تو لوگ راستہ طے کرنے کے لیے جب علاقے میں داخل ہوتے تھے تو وہاں سے کسی آدمی کو لے لیا جو یہاں سے لے کے وہاں تک کا راستہ جانتا ہے، چار میل، چھ میل، دس میل، بیس میل، وہ جائے گا. اس کے آگے اگر وہ نہیں جانتا ہے تو وہاں سے دوسرا آدمی لیا جائے گا، وہ آگے بڑھے گا جہاں تک وہ راستہ جانتا ہے. اور یوں ہی لوگ راستے طے کیا کرتے، دلیل راہ جن کو کہا جاتا تھا. جناب مسلم جن کے سہارے راستہ طے کر رہے تھے، راستے میں ایک راستہ بتانے والے کا انتقال ہو گیا، آگے بڑھے دوسرے نے ساتھ چھوڑ دیا. مورخ نے فوراً روایت تیار کی کہ مسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر امام حسین کو خط بھیجا کہ میرے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے وہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سفر مبارک نہیں ہے, جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بس شگون فال بد شگون بد. لہذا مسلم نے اندازہ کیا کہ ان لوگوں کا مر جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس راستے میں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے. لہذا خط لکھا کہ حضور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں واپس لاؤں. یہ بیچارے کون؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جیسے مسلمان دیکھے ہیں اور ان مسلمانوں پر اس مسلم کا قیاس کر رہے ہیں. مسئلہ بزدلی اور ہمت کا نہیں ہے. میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ علامت بزدلی ہے یا علامت شجاعت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کے اعتبار سے شریعت اسلام میں فال نیک کی جگہ تو ہے مگر فال بد کی جگہ نہیں. وہ اسلام میں اصلا جائز ہی نہیں ہے. یعنی آپ اچھے اثرات کو دیکھ کے اچھے مستقبل کا اندازہ کریں, اس کی اجازت تو اسلام نے دی ہے. لیکن برے حالات کو دیکھ کے سوچیں کہ انجام برا ہوگا, اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی ہے. سرکار دو عالم جو خود ہجرت کر کے چلے مکے سے مدینے کی طرف, تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. حضور نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سالم, میرا نام ہے سالم. فرمایا کہ سلمنا, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اسلام میں سلامتی ہے, اس راستے میں سلامتی. لفظ سالم سے حضور نے سلامتی کی طرف اشارہ فرمایا اور آگے بڑھے. ایک شخص ملاقات ہوئی, بھائی تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا ناصر. فرمایا قد نصرنا, اس کا مطلب یہ کہ ہماری نصرت کا بھی انتظام ہو گیا. یعنی اچھے اثرات کو دیکھ کر اچھے حالات کا اندازہ کرنا, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں شگون نیک فال نیک, یہ اسلام میں جائز ہے. لیکن بلی نے راستہ کاٹ دیا, سامنے سے کوئی خالی گھڑا لے کے گزر گیا, کیا طریقے کوئی عورت سامنے آ گئی, فلاح و فنا واقعہ ہو گیا, اس کا مطلب آگے کوئی خطرہ ہے. اسلام نے اسی کو ناجائز قرار دیا. اب یہ مسلمان معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ جو جائز تھا وہ تو کہیں نہیں ہے. جس کو اسلام نے جائز قرار دیا تھا اس کے ماننے والے تو کہیں نہیں ملتے ہیں, ہاں جس کو ناجائز قرار دیا اس کے ماننے والے ہر گھر میں مل جائیں گے. خاص طریقے سے صنف خواتین میں, جن کے بارے میں کہا تھا مذہب انہی کے دم سے قائم ہے. ہاں یہ بلیوں کا روب, یہ خالی برتن کا مذہب, یہ کسی کا راستہ کاٹ دینے کا مذہب, یہ سب کس سے قائم ہے؟ انہی کے سروں سے قائم ہے. میں بچوں کو خبر بھی نہ ہو کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہاں یہ کوئی ہمارے ہندوستان پاکستان کی بیماری نہیں ہے, یہ دور قدیم کی بیماری ہے, ہمیشہ سے رہی ہے. میں نے روایت میں دیکھا کہ معصوم سے کسی نے آ کے پوچھا کہ اگر ہم گھر سے باہر نکلے اور بلی راستہ کاٹ دے تو کیا کریں؟ اور میں کون سی پریشانی کی بات ہے, اس سے تمہارا راستہ کاٹ دیا تم اس کا راستہ کاٹ دو. ارے ہاں بلی کو بیچاری مزدور تو ہے نہیں کہ وہ کدال لے کے آئی ہے, راستہ اسے کھود دیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے کیسے. ہاں بلی کے شیول کا نام تو ہے نہیں کہ مارے لوگ اسے راستہ ہی ختم کر دیا ہے. ارے کاٹ دیا کہ مانے کیا ہیں, تم یوں جا رہے تھے وہ یوں گزر گئی. تو اگر اس کے یوں گزر جانے کا مطلب یہ کہ اس نے آپ کا راستہ کاٹ دیا, تو جب وہ یوں گزر رہی ہے تو یہی تو اس کا راستہ ہے. نہیں ہو کریں بھائی, آپ سیدھے جا رہے ہیں مثلا مشرق مغرب اور بلی جا رہی ہے شمال جنوب, تو اگر شمال جنوب جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کا راستہ کاٹ دیا, تو وہ شمال جنوب چلی گئی, وہ اس کا راستہ ہے. آپ مشرق میں چلے جائیے, آپ اس کا راستہ کاٹ دیجیے. اب اگر انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بلی انسان کا راستہ کاٹ سکتی ہے, اور انسان میں اتنا کم بھی نہیں ہے کہ بلی کا راستہ کاٹ دے, تو یہ انسان دنیا میں کرے گا کیا؟ اب میں نہیں جانتا یہ بلیوں کو اتنی اہمیت کس گھرانے سے حاصل ہوئی ہے. یہ خیفات پڑے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا, اس غریب مورخ کو یہی نہیں معلوم کہ مسلم مسلم ہیں, مسلم قانون الہی جانتے ہیں, اور اسی غلط روایت کو اور ایسے یہ محملات کو واضح کرنے کے لیے امام حسین نے پہلے دن کہہ دیا سیکھا تھی اسے بھیج رہا ہوں جو میرا معتمد رہے, میرا معتمد رہے, اس کا کوئی عمل خلاف قانون شریعت ہو جائے گا تو اس کے معنی کہ میرے اعتماد کو چھوڑ سکے گی. میں کسی ایسے پر اعتبار نہیں کر سکتا جو قانون خدا کا پابند نہ ہو. جب میں نے کہہ دیا میرا معتمد ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کوئی عمل قانون خدا کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ ایک روایت جو ابن زیاد کی حمایت میں جناب مسلم کے کردار کو کمزور بنانے کے لیے تیار کی گئی بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اسلام میں فاعل بد کا کوئی گزر نہیں ہے اور مسلم فقط نام کے مسلم نہیں ہے, واقعی مسلم. اور دوسری روایت کہ امام حسین ایک منزل پر ٹھہرے ہوئے ہیں, جب یہ خبر آئی کہ جناب مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے تو امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے یہ خبر بیان کی کہ جس کو میں نے اپنا سفیر بنا کر کوفے میں بھیجا تھا کوفے والوں نے غداری کی اور مسلم کو شہید کر دیا, ابھی آنے والے مسافروں نے یہ خبر سنائی ہے, اب بتاؤ تم لوگوں کا کیا خیال ہے. تو مورخ نے روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا کہ جو اس گھرانے کے افراد تھے اولاد عقیل, اس گھرانے کے افراد تھے ان کو جلا لا گیا, کہہ رہا اب تو ہم کوفے ہی جائیں گے اور جب تک مسلم کا بدلہ نہ لے لیں گے اس وقت تک ہم کو سکون نہیں مل سکتا. یعنی سارے جہاد امام حسین کو انتقام خون مسلم بنا دیا جائے. اور اس کے بعد ایک فقرہ اور جوڑ دیا گیا, یہ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم بدلہ خون مسلم کا نہ لے لیں گے ہم تو واپس آ جائیں گے, ہم کوفے ہی جائیں گے. تو امام حسین کا جزاکم اللہ خیرا, خدا تم کو جزائے خیر دے, اچھا تم نے سوچا, ہم بھی چلیں گے اور چل کے مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے. وہ امام حسین کوفے میں وارد ہو رہے ہیں انتقام خون مسلم کے لیے. نہ حق کہیں رہ گیا, نہ باطل کہیں رہ گیا, نہ اسلام کہیں رہ گیا, نہ کفر کہیں رہ گیا. اور اتفاق ایسا ہے کہ امام حسین تو کوفے گئے بھی نہیں. اگر واقعاً اولاد عقیل نے یہ بات کہی, خانواد عقیل نے یہ بات کہی کہ ہم جائیں گے اور جا کے مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے, تو بدلہ کہاں لیں گے؟ بدلہ تو کوفے میں لیا جائے گا جہاں والوں نے جناب مسلم کو مارا ہے. امام حسین تو کوفے گئے بھی نہیں. اور ظاہر ہے کہ امام حسین جہاں تک بھی پہنچے ہیں درمیان ہو کر رسالہ حائل ہو گیا, اور اس کے بعد بہرحال جو منزل روز اول سے معین تھی امام حسین کا قافلہ اس منزل پر پہنچ گیا جس کو پروردگار عالم نے روز اول سے خون شہداء کا امانت دار بنایا تھا. تو نہ جناب مسلم کے کردار میں وہ کمزوری ہے, نہ مسلم کے خاندان کے کردار میں کمزوری ہے کہ وہ خالی انتقام کے لیے کھڑے ہو جائیں, نہ امامت میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے کہ امام کسی ایسے عمل کی حوصلہ افزائی کریں جس کی بنیادیں مذہبی نہ ہوں. یہ ساری باتیں انہی لوگوں نے تیار کی ہیں جو کردار امام کو یا کردار اصحاب امام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اور سوچنے کا وہی طریقہ ہے جو اپنی زندگی کا انداز ہے. وہ نہیں جانتے ہیں کہ انصار حسین کی زندگی الگ ہے, اصحاب حسین کی زندگی الگ ہے, خانواد آل محمد الگ ہے, اور دنیا کے باقی انسان الگ ہیں. اب اگر انہیں پہچاننا چاہتے ہیں کہ واقعی ان کی زندگیاں کیا ہیں, تو نہ ان میں ایسی پست ہمتی پائی جاتی ہے کہ دو آدمی مر جائیں تو سفر ملتوی کر دیا جائے, جس کی جرت و ہمت کا یہ عالم ہو کہ سر سے پیر تک زخموں سے چور ہے. کیسا کیسا مقابلہ جناب مسلم سے کیا گیا ہے, بس آج اسی تذکرے پر چند لمحوں میں بیان تمام کرنا چاہتا ہوں. سوچیے ایک جناب مسلم لڑنے والے کوفے کی گلیوں میں, اور مقابلے کے کتنے طریقے ہیں جو اختیار کیے گئے ہیں جناب مسلم کے مقابلے میں. کاش فوجیں سامنے آتی, تلوار چلتی, کاش مقابلہ ہوتا, ہتھیاروں کا مقابلہ ہوتا, طاقتوں کا مقابلہ ہوتا, زور بازو کا مقابلہ ہوتا, مگر ایک جناب مسلم 500 کا لشکر جو زمین پر کام کر رہا ہے, بس ارباب ایسا ایک عقیل کا لال, 500 کا لشکر سامنے ہے جو جناب مسلم سے جنگ رہا ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، خنجر ہیں، وہ ایک مسلم کے مقابلے میں، یہ کام تو زمین پر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو پشت بام پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اوپر سے پتھر مار رہا ہے، کوئی اوپر سے ہاتھ پھینک رہا ہے، ایک مسلم ہے جو اتنی مصیبتوں کو بے یک وقت برداشت کر رہے ہیں، مگر نہ کہیں ہمت میں کوئی فرق آیا ہے، نہ جرات و شجاعت میں کوئی فرق آیا ہے. حد یہ ہے جب ظالموں نے محسوس کر لیا کہ اتنے حملوں کے بعد بھی مسلم کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور عقیل کا شیر اسی شان سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو بالآخر راستے میں گڑھا کھودا گیا اور مکر و حیلہ سے اسے بند کر دیا گیا. جب جناب مسلم اس گڑھے میں گر گئے، اب اس کے بعد سوچئے کہ اب مسلم کا کیا عالم ہے، پتھر ادھر سے، آگ ادھر سے، درمیان میں جناب مسلم ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ چبھو رہا ہے. اتنے زخم کھانے کے بعد بھی جرات و ہمت کا عالم یہ ہے جب ظالم کے سامنے لا کے کھڑے کیے گئے، زخموں سے خون بہ رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور آگے مسلم اطمینان سے کھڑے ہو گئے. جب کسی نے کہا تم نے سلام نہیں کیا، کہا میں اس ظالم کو اس قابل سمجھتا ہوں گے سلام کو. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. یہ وہ قربانی ہے جو راہ حق میں کربلا سے پہلے دی گئی، مگر راہ کربلا میں، راہ حسین ابن علی میں، یہ پہلی قربانی ہے جو پیش کی گئی. اور جناب مسلم اس انداز سے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے خالی مسلم کی جرات و ہمت کو دیکھا ہے، اب آئیے دیکھیں کہ بندہ رضا خدا کا کیسا پابند ہوتا ہے. اتنا جہاد کیا رضا خدا کے واسطے، اتنے زخم کھائے مرضی الہی کے واسطے، ساری مصیبتیں برداشت کی ایک پروردگار کو راضی رکھنے کے واسطے. اب اس کے بعد آخری مرحلہ آیا ہے، دیکھیں زندگی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. ظالم نے کہا انہیں پشت بام پر لے جاؤ، ان کا گلا کاٹ دو اور لاش کو پشت بام سے نیچے پھینک دیا جائے. مسلم کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پشت بام پر لائے گئے. اب جلاد کی تلوار چلنے والی ہے اور لاش کوفے کی گلیوں میں کھینچی جانے والی ہے، مگر آخری لمحے میں مسلم نے کہا اتنی مہلت دے دو کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں، تاکہ دنیا یہ تو یاد رکھے اتنی مصیبتیں برداشت کی ایک بندگی کی راہ میں. مہلت ملی، مسلم نے نماز تمام کی، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد رخ کیا ادھر جدھر سے حسین آ رہے، آواز السلام علیک یا ابا عبداللہ. مولا چاہنے والا دنیا سے جا رہا ہے، آقا غلام کا آخری سلام لے لے، اس کے بعد تلوار ظالم کی چل گئی، سروتن میں جدائی ہو گئی، لاش کو پشت بام سے نیچے پھینک دیا گیا، پیروں میں رسی باندھی گئی، اور اب کوفے کی گلیاں ہیں جہاں مسلم کی لاش کو کھینچا جا رہا ہے. بس جملہ کہہ کے مجلس تمام کو، اللہ کتنی مصیبتیں ہیں جو ایک مسلم میں جمع ہو گئی. نہیں عزیز آپ متوجہ ہو، بہت روئیں گے، کتنی مصیبتیں ہیں قبل و بعد کی، ایک مسلم میں جمع ہو گئی. مسلم اگر آج تمہاری لاش کو کھینچا جا رہا ہے تو تم نے مولا کی غلامی کا حق ادا کر دیا. کل علی کے گلے میرا سیدھی انہیں کھینچا جا رہا تھا، آج تم نے وراثت علی کا بھی حق ادا کر دیا. اے مسلم، اگر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو تم نے مولا کی سفارت کا حق ادا کر دیا. کل جب زہرا کا لال اکیلا رہ جائے گا تو چاروں طرف سے حسین پر حملے ہوں گے. اے مسلم، اگر آج یہ گھونٹ پانی نہ پی سکے تو تم نے محبت حسین کا حق ادا کر دیا. مولا کو وقت آخر پانی نہ ملے گا اگر آج تم پر کوفے کی گلیوں میں آگ پھینکی گئی تو تم نے بنی ہاشم کے گھرانے کا حق ادا کر دیا. کل ہاشمی گھرانوں میں چاروں طرف سے آگ لگی ہوگی، سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور جب سارے خیمے جل گئے تو خیموں سے یوں باہر نکلی کہ سر کے باہر بکھرے ہوئے منہ پر تماچے مارتی ہوئی، واہ محمد وا علی وا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہا جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا، جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرمائے.
پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوان میں شمار فرما۔ اے سورہ فاتحہ جملہ شہدائے راہ حق کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آ کے مختل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ،
آ کے مختل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، آ کے مختل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ،
جواب
تل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں بچھاؤ فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ دشمنوں میں گر گیا ہے آپ کا پیارا حسین، جہاں بلب ہے کربلا میں بے قصو تنہا حسین، تشنا لا بیٹے کو سینے سے لگا لو فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، اب نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس جری، خنجر ظلم و ستم ہے گردن سبط نبی، عصر کا ہنگام ہے بالی پہ آؤ فاطمہ، تم بچھاؤ فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، گرم ریتی پر تڑپتا ہے نبی کا لاڈلا، گونجتی ہے کربلا میں واہ حسینا کی صدا، بیردا مقتل میں زینب اے سنبھالو فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، اللہ اللہ ابن حیدر بے خطا مارا گیا، رہ گئی زینب تڑپ کر اور گلا کاٹا گیا، بھائی کا پرسا بہن کو دینے آؤ فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، کیا مصیبت کی گھڑی ہے کیا قیامت کا سما، آئے ہیں کرب و بلا میں سرور کون و مکان، غم کی یہ روداد بابا کو سناؤ فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، اے کلی محل ستم اب گھر جلانے آئے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ پر ظلم ڈھانے آئے ہیں، بیبیوں کو اس مصیبت سے بچا لو فاطمہ، آکے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ.
چلے ترا بچھڑ کر شاہ کربلا وطن سے, 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 ترا بچھڑ کر شاہ کربلا وطن سے, چلے ترا بچھڑ کر شاہ کربلا وطن سے, چلے ترا
چلے ترا بچھڑ کر شاہ کربلا وطن سے چلے چڑھا بکھر کر چلے کربلا وطن سے بڑی دکھ بھری کہانی ہے نبی کی لاج لے کے بڑی دکھ بھری کہانی ہے نبی کی لاج لے کے فراغت کبھی رنجن اور محل سے نہ ملے جسے فراغت کبھی رنجن اور محل سے چلے ترا بچڑ کر کہے کربلا وطن پہ چلے ترا بچڑ کر کہے کربلا وطن چلے سرا بچھڑ کر چاہے کربلا وطن سے 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 گھر ہے رب
بر محمد و آل محمد صلوات متوجہ زیارت